قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ الحمدللہ کہ آپ مومنین کی دعائیں خداوند عالم نے مستجاب فرمائیں اور رحمت کے آثار نمودار ہوئے۔ گرمی کے بعد آج بارش پہلی گرمی کی ہوئی، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے اس رحمت کو ہمارے لیے بھیجا۔ اب جتنی دیر کی بھی رحمت ہو یہ اس کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے۔ دعا یہ کریں گے یہ رحمت باعث زحمت نہ بنے، کہ خداوند عالم نے بارش کو رحمت بنایا ہمارے نااہلیوں کی وجہ سے۔ اب نااہلوں کو چھوڑ دیتا ہوں کہ کون نااہل لوگ ہیں، لیکن بہرحال نااہلیوں کی وجہ سے یہ رحمت خدا زحمت میں تبدیل ہوتی ہے۔ چونکہ کہا گیا کہ چند موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، دعائیں استجابت کے نزدیک ہوتی ہیں، انہی مواقعوں میں سے ایک موقع جب تیز ہوائیں چل رہی ہوں، بادل ہوں، اور مخصوصاً جب بارش ہو رہی ہو، اس وقت کہا گیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اپنے لیے بھی، اپنے محرومین کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کیجئے۔ ہم سب کی ایک دعا ایسی ہے جو کامن ہے، جو ہم سب کرتے ہیں اور ہم سب کو کرنی چاہیے۔ میرے سمجھ میں آیا کہ مل کر اس دعا کو کرتے ہیں۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنی آخری حجت کے ظہور کے قابل بنا، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اپنی زندگی میں وہ کام انجام دے سکیں جو تیری آخری حجت کی خوشی کا سبب بن سکیں۔ خدا نہ کرے ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو جس سے ہمارے ایمان کی آنکھوں میں آنسو آیا ہو۔ پروردگار آج کے بعد ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے سعادت کا، نیکی کا، اصلاح کا مہینہ قرار دے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ یوسف کی آیات اور اس سے متعلق چند نکات۔ آج آیت نمبر 15 سے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کیا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ فلم ما ذهبوا به، ذہنوں میں ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ایک پلان تشکیل دیا، اس پلان دینے کے بعد، بنانے کے بعد حضرت یوسف یعقوب کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد ان سے یوسف کو لے جانے کی اجازت مانگی۔ وہ ساری باتیں کل ہو چکی۔ حضرت یعقوب نے اپنے ایک کنسرن کا اظہار بھی کیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ وہاں تک ہم پہنچے تھے، اور ان بھائیوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو یہ تو بہت خسارہ ہوگا، یعنی ہم لوگ اتنے طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، عصبہ ہیں، جتھا ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود ہی کام ہو جائے گا تو یہ ہم خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ فلم ما ذهبوا، بہرحال حضرت یعقوب کو منانے میں کامیاب ہو گئے، حضرت یعقوب نے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی۔ فلم ما ذهبوا بے، جب وہ یوسف کو لے کر گئے، وہ اجماع، اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں ایک اتفاق کیا، اجماع کیا، مجتمع ہو گئے۔ کس چیز پر متفق ہوئے؟ اَن یَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ اس یوسف کو جو طے کیا تھا، تین چیزیں سامنے آئیں تھیں، پہلے دو چیزیں تھیں، ایک تھا کہ یا تو یوسف کو مار دو یا اس کو دور سرزمین پر کہیں اٹھا کر پھینک دو تاکہ پلٹ کے نہ آ سکے، کہ پھر ایک بھائی نے کہا تھا اس کو مارو نہیں، اور اگر ڈالنا ہی ہے تو کہ ایسے کنویں میں ڈال دو کہ جو راہ گزر پہ ہو، اور اس سے لوگ اس کو نکال کر لے جائیں یہاں سے۔ لہذا انہوں نے اجتماع کیا، متفق ہوئے اس بات پر کہ یوسف کو جو ہے وہ ایسے کنویں میں ڈال دیا جائے کہ جو راہ گزر پر ہے۔ وہ اوحینا الیہ، جس وقت حضرت یوسف کے بھائی یہ کام کر رہے تھے، اسی وقت خداوند عالم نے جناب یوسف کے اوپر وحی کی۔ وہ اوحینا الیہ، ہم نے اس پر وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف کو بتایا کہ جو کچھ ابھی کر رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ تم ان بھائیوں کو ان کے اس کیے ہوئے کام کے بارے میں بتاؤ گے۔ یعنی یہاں پر جناب آغا جوادی عملی نے بیان کیا کہ لِتُنَبِّئَنَّهُمْ، یعنی تم ان کو ضرور ان کے کاموں کے بارے میں بتاؤ گے۔ خداوند عالم کی طرف سے ایک پیغام تھا یوسف کے لیے کہ یوسف اس کنویں میں آنے سے تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خداوند عالم تمہارا محافظ ہے، خداوند عالم آپ کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ بھائیوں کی چال ہے، بھائیوں کو چال چلنے دیں، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ خدا خبر دے رہا ہے۔ ایک خبر وہ تھی جو حضرت یعقوب دے چکے تھے کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے، خدا تمہیں سکھائے گا۔ یقینی سی بات ہے کنویں میں جانے سے پہلے نہ انہوں نے سیکھا تھا، نہ ان کے پاس علم حدیث آیا تھا، کنویں کے جانے کے بعد یہ کام ہونا تھا۔ ایک نبی کی زبانیں سن چکے تھے اور ایک خداوند عالم کی طرف سے وہی ہے کہ آپ ضرور ان کو بتائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ بتائیں گے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور جس کو کرتے ہوئے یہ نہیں جانتے۔ لا یشعرون بھائیوں کی طرف ہے، اور اس کو علامہ طباطبائی نے، اعلیٰ جواد عاملی نے کہا کہ لا یشعرون سے یہاں پہ ایک مراد یہ بھی ہے کہ ان کو اس کام کی حقیقت کا علم نہیں ہے، یا ان کو اس بات کا علم نہیں کہ بہرحال آپ اس کام کے نتیجے میں بچیں گے اور خداوند عالم آپ کو حیات دے گا۔ اصل یہاں پہ ایک تو نکات ہیں، اور وہ نکات یہ ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اجتماع ہمیشہ اچھائی کی خاطر وجود میں آئے، بلکہ تاریخ انسانیت یہ دکھاتی ہے، یا قرآن کریم کے اندر جو تعلیمات ہم پڑھتے ہیں، اس کے میسیجز لیتے ہیں، اس میں اکثریت کو خداوند عالم نے یا غافل کہا ہے، یا اکثریت کو خداوند عالم نے کہا کہ یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثریت وہ رہی جو غفلت کرنے والی ہے، اکثریت وہ ہے جو شکر خدا نہیں کرتی۔ یہاں پر بھی جو اجتماع کا لفظ استعمال ہوا، وہ اجمعوا ان یجعلوہ، یعنی یہ سب مل گئے، آپس میں مل کر فیصلہ کیا، یعنی دس بھائی ایک طرف، ایک بھائی ایک طرف۔ اسی طرح تاریخ کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک اجتماع وجود میں آتا رہا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے بارہا عرض کیا سورہ یوسف کے انتخاب کی وجہ میں نے بیان کی تھی کہ یہ سورہ آل محمد کے بارے میں، علی و آل علی کے بارے میں بہت کچھ حقائق کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اگر جناب یوسف کے بھائیوں نے اجتماع کیا، مجتمع ہو گئے، اجماع کیا یوسف کے قتل کے اوپر، تو اسی طرح رسول اللہ کے بعد امت رسول نے بھی ایک اجماع کیا، امت رسول نے بھی ایک اجتماع کیا، امت رسول بھی جمع ہو گئی۔ کس چیز کے اوپر؟ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، دعائے ندبہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ والامت مصرت علی مقتہ، امام علی علیہ السلام کا تذکرہ دعائے ندبہ میں جب آپ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے بعد امام علی تک آتے ہیں، امام علی کی خصوصیات صفات بیان کی جاتی ہیں کہ انہوں نے بدر میں لوگوں کو مارا، انہوں نے احد میں لوگوں کو مارا، انہوں نے کافرین کو مارا، اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں کے دلوں کے اندر بغض علی آنا شروع ہو گیا، اور جب یہ بغض آیا، جب مارقین سے اور لوگ امام علی سے لوگوں نے جنگ کرنا شروع کی، جو تو اسلام کے اول دور کی بات ہے، مارقین اور قاصدین کی بات کی جنگ ہے، اس بغض کی وجہ سے کیا ہوا، رسول اللہ کا انتظار کیا جانے لگا کہ جب تک اللہ کا رسول ہے اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا، امت مصرت علی مقتہ، امت نے ان سے دشمنی کے اوپر کمر باندھ لی۔ مجتمع ہوئے، ہمت کی، مگر کس چیز کے لیے، علی سے دشمنی کے اوپر۔ یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ اگلا جمعہ مجتمعت، سب جمع ہو گئے، یہاں پہ بھی اجتماع تھا، یوسف کے بھائی بھی جمع ہوئے تھے، کس چیز پر، قتل یوسف پر، یوسف کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ امت رسول بھی مجتمع ہوئی، اس کے بڑا حصہ، البتہ کچھ لوگ تھے جو امام علی کے ساتھ تھے، وہ آپ کے ذہنوں میں ہیں، وہ افراد گنتی کے افراد تھے جنہوں نے امام علی کا ساتھ دیا ہے۔ اگر امام علی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ افراد ہوتے تو امام علی کے گلے میں رسن نہیں باندھی جاتی، امام علی کو کھینچ کے دربار میں نہیں لے کے جایا جا سکتا تھا، امام علی یقیناً مظلوم قرار پائے تھے۔ لہذا امت نے کیا کیا، مجتمعت علی قطیعت رحمہ، امت نے اجتماع کیا علی مرتضیٰ سے قطع رحم کرنے کے لیے۔ رسول اللہ نے کیا حکم دیا تھا، رسول اللہ نے صلہ رحم کا حکم دیا تھا، رسول اللہ نے کیا کہا تھا، لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ، میرا کوئی اجر رسالت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں مانگتا تم سے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ یہی اجتماع ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ کے سامنے پیش آیا، اور امام علی علیہ السلام کو اسی اجتماع نے گوشہ نشین کیا۔ خوب، لہذا ہمیشہ جہاں اجتماع ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہاں حق کی طرف لوگ ہوں۔ آگے قراتی بیان کرتے ہیں کہ اتفاق نظر اور مخالفوں کا اجماع کرنا اس بات کی حتمی دلیل نہیں ہے کہ حق یہاں پر ہے، با بلکہ قانون خدا حق کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں حق ہوتا ہے وہاں خدا بند عالم ہوتا ہے۔ امت کا اجتماع کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاملہ حق پر ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں نے اجتماع کیا ہے، کچھ لوگ مجتمع ہوئے ہیں، کچھ ممالک مل کر جمع ہو گئے ہیں۔ کل یوسف کے خلاف ان کے 10 بھائی جمع ہوئے تھے، آج یوسف زہرا کے خلاف 40 ممالک جمع ہو گئے ہیں۔ لیکن نہ کل یوسف پیمبر کو ان بھائیوں کے اجتماع سے کوئی نقصان ہوا تھا، نہ آج کے یوسف زہرا کو ان 40 افراد کے 40 ممالک کے اجتماع سے کوئی نقصان ہونے والا، نہ کل یوسف کے بھائی اپنے اجتماع کے ذریعے سے یوسف کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو پائے تھے، نہ آج کے یہ 40 ممالک کا اتحاد یوسف زہرا کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو پائے گا۔ کل کے یوسف کے لیے خدا کا فیصلہ تھا کہ وہ یوسف کچھ عرصے کے لیے غیبت میں جائے گا، کنویں میں جانا غیبت ہے، مصر کنعان سے نکل کر جو ہے وہ مصر میں چلے جانا، یعقوب کی نگاہوں سے دور ہو جانا، اہل خاندان کی نگاہوں سے دور ہو جانا غیبت یوسف ہے۔ مگر خدا کا ارادہ یہ تھا کہ اس غیبت کے بعد ایک حکومت عطا کرے گا خدا یوسف کو، اور اس حکومت کا راستہ کوئی سازش نہیں روک پائی۔ اب بھی خدا کا ارادہ یہی ہے کہ اسی یوسف زہرا کو اس غیبت کے بعد ایسی حکومت عطا کرے گا جیسی حکومت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ 40 ممالک تو کیا کہ دنیا بھر کا اتحاد بھی ہو جائے، تو اس اتحاد اور اس اجتماع کی وجہ سے یوسف زہرا پہ کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ میں نے کوئی سیاست کی بات تو نہیں کی نا، قرآن پڑھایا آپ کے سامنے، میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں، قرآن یہ سکھا رہا ہے، قرآن ہے یہی۔ اگر میں قرآن سے یہ نتائج نہ نکالوں تو قرآن پھر گزشتہ امتوں کی داستان ہے۔ بس میرے لیے پیغام کیا ہے قرآن کے اندر؟ قرآن کا پیغام ہے کہ دیکھو اس وقت یوسف کو ذہن میں رکھنا، اس کے خلاف اجتماع کیا تھا سب نے، وہ سارے بڑے تھے، انہوں نے اپنے لیے کیا کہا تھا، نحن عصبا، ہم طاقتور ہیں۔ آج بھی جو لوگ مقابلے پہ آئے انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، ہم امریکی صدر کو اپنے یہاں بلا لیتے ہیں، تائید دے دیتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، طاقتور ہیں ہم لوگ، ہم یوسف زہرا کا راستہ روکیں گے۔ تم حسن نصر نے کہہ دیا تم تو کیا، تمہارے باپ دادا نہیں روک سکتے اس راستے کو، تمہاری اوقات کی تاریخ ہے۔ جنہوں قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے، قرآن کریم جو زندہ کتاب ہے، قرآن کریم جو ہر دور کے لیے ہے۔ میرے لیے میسیج ہے اس قرآن کے اندر۔ جیسا حضرت یوسف کے بھائیوں نے اجتماع کیا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب اجتماع کیا کہا کہ اس کو ڈال دو، اور اس کے بعد خدا بندے عالم نے کہا یوسف گھبراؤ نہیں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تم انہیں ضرور ایک دن بتانے والے ہو کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور اس کے بعد وہ آپ آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ سنیں گے کہ جب یوسف کے سامنے یہ بھائی آئے کس حالت میں آئے، وہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر چند دنوں میں، اور اس کے بعد جناب یوسف نے کیا کیا وہ بھی آپ سنیں گے۔ اس کے بعد جب یہ کام ہو گیا، انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، سوچا کہ یوسف کا کام ختم ہو گیا، کچھ دیر وہاں کھڑے رہے، اس کے بعد وقت ہو گیا رات کا، یہ یوسف کو چھوڑ کے نکلے، اور وہاں سے نکلے تو اب کس کیفیت میں آئے، وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، صبح گئے تھے یوسف کو لے جا کر کھیلنے کے لیے، جو کل آپ نے سنا تھا کہ یوسف کو بھیج دو ہمارے ساتھ، ارسل ہم آنا غدن، کیوں، تاکہ ہم کھیلیں کودیں اس کے ساتھ، تفریح کریں یوسف ہمارے ساتھ۔ رات ہوئی روتے ہوئے آ گئے، روتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد اپنے باپ سے کیا کہا، کہا کہ قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، ان ذهبنا، ہم گئے، نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، کمپٹیشن میں لگ گئے تھے، نستبق کمپٹیشن کر رہے تھے، ریس لگا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یوسف چونکہ چھوٹے تھے، ہم سب بڑے تھے، یقینی سی بات ہے یوسف اس ریس میں ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا ہم نے یوسف کو کیا کیا، ترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یوسف کو اپنے متاع، مال متاع جو سامان ہوتا ہے اس کے پاس چھوڑ دیا۔ فأكله الذئب، اور اسی وقت ایک بھیڑیا آیا، اس نے یوسف پر حملہ کیا اور یوسف کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری اس بات پر اطمینان نہیں کریں گے چاہے ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ یہ ان کے اندر کی حالت تھی، یہ وہ چیز ہے جس کو کل آپ نے سنا تھا کہ یا ابت، اے ہمارے والد، آپ ہم پر اطمینان کیوں نہیں کرتے، آپ کو ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں ہے کہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں؟ چونکہ جانتے تھے کہ باپ اعتماد نہیں کرتا، بہانے سے لے کر گئے تھے۔ اب آ کر کیا کہا، روتے ہوئے آئے، کیفیت کو ذہن میں رکھیے گا، روتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے اور یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، جیسے آپ نے کہا تھا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم اگر سچ بھی کہہ رہے ہوں گے تو آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے. حضرت یعقوب نے کیا جواب دیا وہ میں آگے بیان کروں گا. اس آیت کے ایک دو نکات آگے قاضی طبعت آگے جوادی عملی بیان کرتے ہیں کہ محض کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جانے سے کسی کی حقانیت ثابت نہیں ہوا کرتی. بعض اوقات انسان دھوکہ دینے کے لیے رو پڑتا ہے، بعض اوقات انسان دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کرتا ہے، یہ ہیلا کرتا ہے. یعنی آنسو، اب آغا قراتی نے آنسو کی چار کیٹیگریز بیان کی ہیں، رونے والوں کی چار کیٹیگریز میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں ابھی، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ ایک کیٹیگری انہی لوگوں کی ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے روتے ہیں. اب رونے سے مراد مظلوم نمائی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ مظلوم ہوتے نہیں ہیں، مظلوم نمائی کرتے ہیں. بعض لوگ مظلوم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جیسے سعودی عرب نے کیا. جو بحرین میں اس نے ظلم کیا، جو لوگوں کو اوپر اس نے بمبارٹمنٹ کی، جو بچے جل گئے اس کے بموں سے، سوری یمن کے اندر، اس نے انہی تصاویر کو اٹھا کر بحرین کے اندر لگایا دیواروں کے اوپر، اور اس کے جو لوگ آپ میں سے واقف لوگ ہیں، ممکن ہے کسی کا تعلق رہا ہو بحرین سے، ان تصاویر پر میسج لکھا کہ اے سنی مسلمانوں تم کب بیدار ہوگے کہ تمہارے سنی بھائیوں کو یہ شیعہ ایسے مار رہے ہیں. بحرین کے اندر ہوا، جو یمن میں اس نے کیا تھا، جو خود اپنا کیا ہوا ظلم تھا، اس نے وہ بم استعمال کیے عزیزوں یمن کے اندر کہ جس میں بچے آدھے آدھے جل گئے، ماؤں کی گودوں میں پگھل گئے بچے، ایسی لاشیں موجود ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں، وہی تصاویر اس نے وہاں استعمال کی. تو کیا ہوا؟ مظلوم نمائی. اس واقعے کے اندر یہ چیز بیان ہوئی کہ آئے خود مارا، خود بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، ارادہ قتل کا تھا، ارادہ اسے دور پھینکنے کا تھا، اور پھر اس کے بعد جب کنویں میں ڈال دیا یعنی اسے اپنے لحاظ سے ختم کر دیا، اب آئے رات کو روتے ہوئے مظلوم چہرہ لے کر باپ کے سامنے، عائشہ یبکون، اور کہنے لگے کہ بابا یہ ہو گیا، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. یہاں پر آغا قراتی بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، فوراً فیصلہ نہ کرو. ممکن ہے مظلوم ہو، ایسا نہیں ہے کہ مظلوم نہیں ہوگا، ممکن ہے مظلوم نہ ہو. یہ آنسو جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں. یہاں اس سے پہلے ایک مسئلہ بتا دوں، جوادی عاملی صاحب بیان کرتے ہیں ایک قاضی کے لیے یا ایک جج کے لیے اسلامی دستور یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایک کیس آئے، اب یہاں پہ دیکھیے قاضی اور جج کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی کمرے عدالت میں بیٹھے ہوئے ہوں، ایک کورٹ ہو، وہاں باقاعدہ کٹہرے بنے ہوئے ہوں، دو طرف لوگ کھڑے ہوئے ہوں، ممکنہ طور پر میری اور آپ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے. ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دو افراد آپ میں سے کسی کو منصف بنا لیں، کوئی دو افراد آپ میں سے کسی کو کہیں بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، بھائی آپ فیصلہ کیجئے. میں نے پہلے دن بیان کیا تھا سورہ لقمان میں اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت لقمان نے حکومت لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہی بتائی تھی کہ اگر اس میں صحیح راستے پر چلے تو بچ گئے، لیکن اگر غلطی کی تو جنت کا راستہ گیا، یعنی سعادت نکل گئی ہاتھ سے. کیوں؟ کیونکہ حکم کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے وقت چاہیے، حکم کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے تحقیق چاہیے. میں بغیر تحقیق کے فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر بغیر تحقیق کے فیصلہ کروں گا میں راستے سے ہٹ جاؤں گا. یہاں پر بھی آگے جوادی عاملی کہتے ہیں ایک منصف کے لیے، ایک جج کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس دو افراد آئیں، کسی کی مظلومانہ شکل ہو، وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے، وہ دوسرے کی پوری بات سنیں، اسے پورا موقع دے، پھر فیصلہ کریں. اب میں نے کہا کہ ممکن ہے آپ میں سے کسی کے سامنے یہ موقع پیش آئے، ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ یہ موقع کم سے کم گھر میں پیش آتا ہے یا آ سکتا ہے. جن کی اولادیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو شریر بچہ ہوتا ہے گڑبڑ بھی کرتا ہے، اس کے بعد روتی بھی شکل بھی لے کر آ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی ڈانٹ پڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نرم دل کے مالک ہوتے ہیں، روتی ہوئی شکل دیکھ کر فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، دوسرے والے نے گڑبڑ کی ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ اس کو پڑ جاتی ہے، وہ بیچارہ ڈانٹ پڑنے کے بعد اپنی صفائی پیش کرنے کے قابل اگر ہو تو کر دیتا ہے. اس طرح ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے، یہاں بچوں کے حق ضائع ہوتا ہے. یہ اسلامی احکام کے اندر بھی ہے، سائیکولوجیکل جو طریقہ کار بتایا گیا بچوں کو ڈیل کرنے کا اس میں بھی بیان کیا گیا ہے. آپ بچوں کو سکون سے سنیں، جو رو رہا ہے اس کے رونے کو آپ کو ختم کرنا، اسے گلے لگا لیں، اسے محبت کا احساس دلائیں کہ ٹھیک ہے رونا بند ہو جائے، رونا جب بند ہو جائے اب سنیں پوری بات. اور اسی طرح کے واقعات جو ہماری سوشل لائف یا ہماری جو زندگی ہے عزیزوں اس کے سامنے پیش آتی ہیں بعض دفعہ چیزیں. اب میں جملہ تھوڑا سا شاید تھوڑا سا آپ لوگوں کو محسوس ہو جائے، لیکن چونکہ حقیقتوں پر مشتمل چیزیں ہیں بیان کر رہا ہوں. یہ بیلنس آؤٹ معمولاً گھروں کے اندر وہاں ہوتا ہے جہاں ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، معمولاً جو مرد بیچ میں ہوتا ہے، ایک طرف بیٹا ہوتا ہے وہ، ایک طرف شوہر ہوتا ہے وہ، اب اس کے لیے یہ بیلنس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں ایسی ہستی ہے کہ انسان ماں کے آنسو کو برداشت نہیں کر سکتا. فطرتاً فطرت انسان ماں سے محبت ہے، جیسے ماں برداشت نہیں کرتی تھی اسی طرح اولاد بھی نہیں کرتی برداشت. ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کیس کے اندر زیادتی ماں کی طرف سے ہوئی ہو، انسان کی زوجہ کا قصور نہ ہو، لیکن چونکہ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گیا ہے لہذا جھگڑے ہو جاتے ہیں، بات آگے بڑھ جاتی ہے. اسلام کا اصول ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جوادی عاملی صاحب نے اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ نہیں، منصف بننا پڑے گا. جب دو طرفہ کی بات ہوگی ٹھیک ہے، آپ اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے جہاں جہاں کرنا ہے، مگر جب انصاف کی منزل ہے تو انصاف کرنا ہے. دونوں کو برابر موقع دینا ہے، دونوں کی برابر سننی ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو، فقط ماں نہیں بیویاں بھی رونے میں ماہر ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ بیوی کو روتا ہوا دیکھ کر ماں کے اوپر انسان چڑھائی کرے، خدا نہ کرے کوئی ایسا کام کرے، خدا نہ کرے. کہ ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا، بالفرض میں تھوڑی دیر کے لیے بیان کر دوں، اسلامی حکم آپ سب جانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیجئے کہ ماں نے ہی زیادتی کی ہے، لیکن قرآن کا حکم یاد رکھیے گا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ماں کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے ہو. اب آپ پوچھیں گے کہ یہاں پہ حق کا کیا ہوگا؟ حق کو طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، آپ زوجہ کو سمجھا سکتے ہیں. اگر واقعی کوئی ایسا حق ہے کہ اگر اس کو لے کر نہیں دیا گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے. معمولاً بات سننے سے حل ہو جاتی ہے. شوہر اپنی ہمدردی کا بیوی کو یقین دلا دے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے یہ غلطی ہے، ایک مسٹیک ہے، لیکن میری ماں ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کر سکتے ابھی، ہمیں اس چیز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، معاملہ حل ہو سکتا ہے. چونکہ ماں کو نہیں جھڑک سکتے آپ، ماں کو نہیں ڈانٹ سکتے. ولا تقل لہما، ولا تقل لہما افن کا حکم ہے قرآن کے اندر. عشاء کے وقت یہ لوگ آئے روتے ہوئے، انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ والد محترم یہ ہو گیا اور اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. وہ چار آنسو میں بتا دوں، آگے مسلم قراتی کہتے ہیں اشک شوق ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کی آنکھ میں ایک خوشی کی وجہ سے یا شوق کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں. اس کے لیے قرآن کی آیت مائدہ کی 83 آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ جب یہ مسیحی آتے تھے، قرآن کریم کو سنا کرتے تھے، اس قرآن کی چاشنی اور لذت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. قرآن کی آیت ہے تر اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو ان کی آنکھ میں یہ جو حق کی آواز جا رہی ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. یہ آنسو شوق کا آنسو. دوسرا آنسو کون سا ہوتا ہے؟ حسرت کا آنسو ہوتا ہے. دوسرا آنسو حزن کا، غم کا آنسو ہوتا ہے. اس کے لیے بیان کیا گیا سورۃ توبہ کی 92 آیت ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کے لیے جبہ پہ یعنی جنگ پر جانے کے امکانات نہیں ہیں، وہ کسی وجہ سے جنگ پر نہیں جا پائیں گے، تو اس وجہ سے کہ یہ سن کر کہ رسول اللہ انہیں جنگ پر ساتھ نہیں لے جا سکتے، وہ رو پڑتے تھے. تفیض من الدم حزنا اللہ یجد ما ينفقون، اس وجہ سے انہیں حزن ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا کہ ہم اس جنگ میں نہیں جا پائیں گے، اس شہادت سے محروم رہ جائیں گے. تیسرا آنسو جو ہوتا ہے وہ خوف کا ہوتا ہے، جس کو قرآن نے 2-3 آیت میں بیان کیا. سورہ مریم کی 58 آیت، خرو سجدم و بکیا، یہ خدا کے سامنے گر پڑتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں، جو تمام ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے. ہر امام رات کی تاریکی میں اٹھا کرتا تھا اور رات کی تاریکی میں ہر امام رویا کرتے تھے. چوتھا آنسو وہی ہے جس کو ابھی بیان کیا، مسلم قراتی کہتے ہیں چوتھا آنسو وہ ہے جو جھوٹا آنسو ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خود نتیجہ کیا ہے کہ کبھی بھی کسی معرکے میں آئیں کہ جہاں آپ نے فیصلہ کرنا ہو، کسی کی مظلوم نما شکل دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، چاہے گھر کے معاملات ہوں چاہے باہر کے معاملات ہوں. خوب، اس کے بعد جملہ میں نے لکھا ہوا تھا، بیان کر دیتا ہوں کہ اس طرح کے ظاہری آنسو تاریخ اسلام میں بہت جگہوں پہ بیان کیے گئے. ایک مثال دے دیتا ہوں، جن لوگوں نے تیسرے خلیفہ کو قتل کروایا تھا، انہی لوگوں نے تیسرے خلیفہ کے قتل کا بہانہ بنایا، اسی کے قتل پر روئے، اسی کے قتل پر اس کے کرتے کو دلیل بنا کر امام علی علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا. یہ کون سے آنسو تھے؟ یہ وہی آنسو تھے کہ جو یوسف کے بھائیوں کے آنسو تھے. یعنی خود سازش تیار کی، خود پلان تیار کیا، اس سازش پر عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اس طرح سے ہو گیا، روتے ہوئے. اسی طرح امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، جن لوگوں نے تیسرے خلیفہ کو قتل کروایا، تاریخ ہے، انہی لوگوں نے امام علی کے خلاف پیراہن کو جو ہے وہ نشانی بنا دیا تھا. یہ لوگ آئے آنے کے بعد کہا کہ اے والد محترم اس طرح سے ہو گیا، یہ آیت آپ کے سامنے بیان کی، اس میں بہت زیادہ نکات نہیں ہے، اگلی تو آیت کی طرف پڑھ جاتا ہوں، آیت نمبر 18، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ جب یہ آئے روتے ہوئے، فقط روتے ہوئے نہیں آئے، اپنے ساتھ ایک بہانہ لے کر آئے، وہ کیا تھا؟ اپنے ساتھ ایک جھوٹا خون لگا کر قمیض لے کر آ گئے، اور لانے کے بعد اس قمیض کو بابا کی خدمت میں، یعقوب کی خدمت پیش کر دیا، کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ قمیض، اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ تفاصیل بیان کرتی ہیں کہ جو خون تھا وہ ایک بھیڑ کا خون تھا، ایک بھیڑ کو ذبح کیا گیا، اس کے خون کو جناب یوسف کے کرتے پر مل دیا گیا اور اس کے بعد پیش کر دیا گیا۔ بدمن کذب، خدا وند عالم نے کہا جھوٹا خون تھا جو لے کر آئے۔ یہاں پر جناب یوسف نے، جناب یعقوب نے جو جواب دیا وہ بہت اہم جواب ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ بجائے اس کے کہ جناب یعقوب اس سے متعلق کوئی بات کرتے، جناب یعقوب نے ان کے اندر کی کیفیت کی خبر دی کہ مجھے سب معلوم ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو تم لے کر آئے ہو، آنسو بہاتے ہوئے آئے ہو، یہ تم کرتا لے کر آ گئے، کرتے پہ خون لگا کر آ گئے، سب ولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفسوں کی ایک چال ہے، تمہارے نفس نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تم میرے سامنے یہ چال چلو۔ یعنی انہیں میسج دے دیا کہ میں جانتا ہوں یہ تصویل ہے، تصویل یعنی تمہیں محسوس ہوا کہ اس کام کے ذریعے سے تم بچ سکتے ہو، تم اس کام کے ذریعے سے مجھے دھوکہ دے سکتے ہو۔ فصبر جمیل، تمہارے اس کام کے مقابلے میں میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ صبر جمیل، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ بھی بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پہلی اس کے اندر جناب یعقوب نے واضح کر دیا کہ میں تمہارے دھوکے میں نہیں آیا، مجھے معلوم ہے کہ یہ تمہارے نفسوں کا، میں اگر سادہ ترجمہ کروں، تمہارے نفسوں کا کھیل ہے، تم کھیل کھیلنا چاہتے ہو۔ اس کو جناب آگے جوادی عاملی نے بیان کیا، باریک نکات ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ نفس موجود ہے، ہم سب کے ساتھ موجود ہے، بیان کرتے ہیں۔ ہم نے آپ نے سب نفس کے مراتب سنے ہوئے ہیں، نفس سے لوامہ کا ہم نے سنا ہوا ہے، نفس سے امارہ کا ہم نے سنا ہوا ہے۔ آگے جوادی عاملی اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ ایک نفس سے مصولہ بھی ہوتا ہے یا مصولہ ہوتا ہے۔ اس نفس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اندر کی وہ طاقت اور قدرت ہوتی ہے جو ہمارے سب کانشیس میں ہوتی ہے، ہماری تحت شعور کے اندر ہوتی ہے، ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس طاقت کو کہ کون سی چیز ہمیں پسند ہے، کون سی چیز ہمیں پسند نہیں ہے، اس کے مطابق جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے یا جس طریقے کو ہم پسند کرتے ہیں، یہ نفس چیزوں کو ویسے پیش کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ نفس کا یہ حصہ چیزوں کو ویسے پیش کرنے کی مہارت رکھتا ہے، یعنی بنا کر سوار کر لانے کی اس کے اندر مہارت ہوتی ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے کام کو کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے، در حقیقت اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے، آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ترجمہ یا مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم ایک کام کو کر رہے ہوتے ہو اور یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ وہ اچھا ہے، در حقیقت وہ کام اچھا نہیں ہوتا، وہ کام احسن نہیں ہوتا۔ یہ کون سا نفس کروا رہا ہوتا ہے؟ نفس مصولہ۔ اس کو آیت اللہ جوادی عاملی نے اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا۔ ہر انسان کے ساتھ یہ نفس موجود ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مصولہ۔ یہ نفس امارہ سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ جو اگلی آیات میں آئے گا، ان النفس لامارۃن بالسوء، نفس امارہ کا کام کھلی دعوت دینا ہے، نفس امارہ کا کام ہے ہی برائی کی طرف لے کر جانا، وہ اوپن دعوت دیتا ہے، اوپن انویٹیشن ہے اس کی۔ نفس مصولہ کیا کرتا ہے؟ چھپ کر کام کرتا ہے، برائی کو چھپا کر، ڈھانک کر پیش کرتا ہے۔ یعنی اس کو سادہ لفظ میں بیان کروں، جیسے ہم بعض دفعہ کڑوی دوا آپ دیتے ہیں، شوگر کوٹیڈ ہوتی ہے، دوا کڑوی ہوتی ہے، شوگر کوٹیڈ ہونے کی وجہ سے اس کی تلخی کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح یہ نفس مصولہ کرتا ہے، ہمارے غلط کاموں کو ایسا مزین کر دیتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں صحیح کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ کام صحیح نہیں ہوتا۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے یہی کہا کہ تمہارے نفس مصولہ نے تمہیں دھوکہ دے دیا، تم جس کام کو صحیح سمجھ رہے ہو یہ کام صحیح نہیں ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس طریقے سے آئیں گے، چونکہ ان کے ذہن میں رکھیے گا وہ جملہ کہ ابھی یوسف کو قتل کر دو یا مار دو، اس کے بعد ہم کیا کر لیں گے، اس کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم صالح بن جائیں گے۔ ہم اس کے بعد نیک بن جائیں گے. یہ نفس نے بہکایا تھا, نفس مصولہ نے کہا تھا کہ ابھی یوسف کو راستے سے ہٹاؤ, تمہارے پاس توبہ کا دروازہ موجود ہے. یہ کرنے کے بعد جب یوسف راستے سے ہٹ گئے, اس کے بعد قومن صالحین میں اسے ہو جانا, یہ مصولہ کا کام تھا. یہ نفس مصولہ نے یہ کام کیا, یعنی وہ کام کہ جو زینت دیتا ہے. سامری کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اس کے لیے بھی لفظ استعمال قرآن میں یہی ہوا, سولت لی نفسی. جب سامری نے, حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اور جب واپس آئے, دیکھا کہ یہ قوم مواحد تھی, یہ تو گوسالہ پرست بن گئی, لوگوں سے سبب دریافت کیا, پتہ چلا کہ ایک سونے کا بچھڑا بنا دیا گیا ہے, اس کے اندر ایک آواز بھی آتی ہے, اس آواز سے لوگوں نے سمجھا کہ اس کے اندر کوئی حقیقت جان ہے. اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیا, اس نے بیان کیا. سامری کا ایک درجہ تھا, سامری معمولی انسان نہیں تھا اس وقت. سامری کا درجہ کیا تھا؟ اس نے فرشتوں کے قدم کے نشان دیکھے تھے. فرشتہ جو نازل ہوا تھا, اس فرشتے کے قدم کے نشان دیکھے تھے, اس لیے اس نے اس فرشتے کے قدم, جہاں پہ قدم تھے, اس مٹی کو اٹھا کر اس بچھڑے کے اندر ڈالا تھا, تو اس میں آواز آئی تھی. ہر انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا. بعض اوقات یہ نفس مصولہ ان لوگوں میں کام کرتا ہے جو ظاہراً بڑی عہدوں پر ہوتے ہیں, علمی اعتبار پر, بعض اوقات قومی اعتبار سے بڑی جگہوں پر ہوتے ہیں, ان کو یہ نفس مصولہ بہت اچھی طرح بہکا دیتا ہے. بلعم باعورہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. بلعم باعورہ اپنے زمانے کی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو مستجاب الدعوہ تھا, جس کی دعا کو خداوند عالم رد نہیں کرتا تھا. بلعم باعورہ وہ شخص ہے, یا بلعم باعور. لیکن یہی بلعم باعور کیا ہوا, جب حضرت موسیٰ تبلیغ کرنے کے لیے آنے لگے, لوگ اس کے پاس آئے, آنے کے بعد بلعم باعور سے کہا کہ تو خدا کے نزدیک مستجاب الدعوہ ہے. اس نے کہا ہوں. کہا ہماری ایک دوسرے درخواست ہے. کہا کیا درخواست ہے؟ کہا ہماری درخواست یہ ہے کہ تم جاؤ اور جا کر دعا کرو کہ موسیٰ یا تو یہاں تک نہ آئیں, یا موسیٰ راستے میں ہلاک ہو جائیں, اس کے بدلے ہم تمہیں اپنا بڑا مانیں گے, تم ہمارے بڑے ہو گئے. جو انہوں نے ہدایا اور تمام چیزوں کی بات کی. بلعم باعورہ مستجاب الدعوہ تھا, مستجاب الدعوہ انسان ایسے نہیں بنتا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بلعم باعورہ نے قبول کیا, کیونکہ اس کی شخصیت کو بڑا پن مل رہا تھا. نفس مصولہ نے آگے اس کو زینت دی چیز کو. بلعم باعورہ اپنے اس مقام کے ساتھ چلا, سواری پر سوار ہو کر چلا. راستے میں ایک شخص ملا, اور جب ملا تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ اس نے اپنا مدعا بیان کیا, کہا کہ میں اس طرح فلاں چوٹی پر جا رہا ہوں, اور جانے کے بعد کیا کرنا چاہتا ہوں, میں موسیٰ کے خلاف اللہ سے دعا کرنے جا رہا ہوں, یعنی موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہوں. عزیز توجہ چاہوں گا ایک نقطے پہ, یہ قرآنی حکایات ہیں, حکایت نہیں, قرآنی حقیقتیں. جب اس سواری کو کہ جس پہ بلعم باعورہ سوار تھا, اس کے سامنے جب اس نے اس شخص سے کہا کہ میں جا رہا ہوں موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے, اور وہ شخص تو چلا گیا. اب جب بلعم باعورہ چلنے لگا, اس نے چاہا کہ چلے, سواری نے چلنے سے انکار کر دیا, سواری آگے نہیں بڑھی. یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس احمد کافی نام تھا, ایران کے بہت بڑے وائز گزرے, ان کی داستان میں سے نقل کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ سواری آگے نہیں بڑھی, اس نے مارنا شروع کیا اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے, اللہ وہی ہے کہ جو جناب سلیمان کے لیے چونٹی کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے, جناب سلیمان سن سکتے ہیں. حدود بول سکتا ہے, جناب سلیمان سن سکتے ہیں. اسی اللہ نے بلعم باعورہ کے لیے اس سواری کو مخاطب ہونے کا حکم دیا. اس سواری نے کہا کہ میں تجھ جیسے شخص کو اپنے اوپر سوار نہیں کر سکتا کہ جو ایک نبی کا راستہ روکنے جا رہا ہوں, میں تجھ جیسے شخص کو اپنے اوپر سواری نہیں دے سکتا کہ جو مجھ پر سوار ہو کر حق کا مقابلہ کرنے جا رہا ہو. میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں, انسان کے اندر کم سے کم اس سواری کے برابر تو شعور ہونا چاہیے. ان لوگوں کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا چاہیے کہ جو حق کا مقابلہ کرتے ہیں انسان کے کندھے پر بیٹھ کر. ان لوگوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے کہ جو انبیاء کے مکتب کا, آئمہ کے مکتب کا, اماموں کے مکتب کا مقابلہ کرتے ہیں. ان لوگوں کو آگے نہیں آنا چاہیے, ایسے لوگوں کو ممبر تک نہیں پہنچانا چاہیے کہ جو آئمہ علیہ السلام کے دین کی توہین آئمہ کے نام پر کرتے ہیں. آئمہ نے توحید بچانے کے لیے جان دی ہے, وہ آئمہ کے نام پر توحید کے پرچم کو خاک میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں. نعوذ باللہ. وہ بھی اس سواری کے برابر کم سے کم شعور ہونا چاہیے. جب اس سواری نے چلنے سے انکار کیا, بلعم باعورہ نے اس کو اتنا مارا کہ وہ سواری مر گئی. روایت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو جانور جو جنت میں جائیں گے, چند جانور جو جنت میں جائیں گے, ان میں سے ایک بلعم باعورہ کی سواری گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کی سمجھ میں آیا کہ حق کیا ہوتا ہے. اس نے جتنا اس سے ممکن ہو سکا حق کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اپنی جان اس راستے میں دے دی. خوب، لہذا جب یہ تسویہ نفس ہے، بلام باورا مستجاب الدعوہ تھا، مگر اس کے نفس نے اس کو مزین کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں لوگوں کی ہدایت کروں گا، موسیٰ کا راستہ کسی طرح رک جائے. حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا سولت لکم انفسکم، میں تمہارے دھوکے میں نہیں آیا، یہ تمہارے نفس مسولہ کا کام ہے کہ اس نے اس چیز کو تمہارے لیے زینت بنا کر پیش کی اور تم لوگ یہاں پر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. یہاں پر ایک سوال محسن قراتی صاحب نے کیا، اس کا جواب پھر خود ہی دیا. کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جناب یعقوب نے لفظ استعمال کیا فصبر جمیل، کہ صبر جو ہے وہ بہتر ہے، صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ اس کی پہلے علامہ طباطبائی نے جو چیز بیان کی وہ بیان کر دوں. علامہ طباطبائی نے اعمالی سے اس کو نقل کیا، کہتے ہیں صبر جمیل کا مطلب وہ ہے ایسا صبر جس کے اندر شکوہ اور شکایت نہ ہو. ایک مرتبہ انسان صبر کرتا ہے مگر شکوہ ہوتا ہے، شکوہ شکایت زبان اور دل دونوں کے اندر، لیکن صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں شکوہ اور شکایت نہ ہو، نہ دل میں کوئی خیال ہو کہ خدا بندے عالم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، نہ زبان پر اس چیز کا کوئی اثر ہو. فصبر جمیل، میں اس پہ صبر کروں گا. کیوں؟ واللہ المستعان، وہی تو مدد کرنے والا ہے. اگر یہ آزمائش میرے اوپر آئی ہے تو میں اسی سے مدد کا طالب ہوں. حضرت یعقوب بیان کرتے ہیں صبر جمیل واللہ المستعان، اسی سے میں مدد کا طالب ہوں. سوال یہ کیا تھا آگے قراتی صاحب نے، کہتے ہیں کہ صبر اگر انسانی مشکلات پر ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظاہراً یہاں ایک ظلم ہوا ایک بچے کے اوپر جو یوسف تھے، اس صبر کا جب علم جناب یعقوب کو ہوا تو انہوں نے کہا میں صبر کروں گا، تو کسی پر اگر ظلم ہو جائے تو اس پہ صبر تو سمجھ میں نہیں آتا. صبر انسان کس چیز پہ کرے؟ مصیبت پہ کرے. کوئی حق وہ کسی کے اوپر مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی درد ہو، اس پر صبر تو سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو ایک حق ضائع ہو رہا ہے، یہاں تو ایک ظلم ہو رہا ہے. جناب یعقوب جانتے ہیں کہ یوسف چھوٹے ہیں، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا ہے، بھائیوں نے راستے سے ہٹا دیا ہے، تو یہاں پہ صبر کس معنی میں آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ جناب یعقوب خود اس بات کو جانتے ہیں. جناب یعقوب کو صبر تھا، اس موبائل کو فون کرنے والے کو صبر نہیں ہے، کئی کالز آ چکی ہیں، معذرت چاہتا ہوں کہ اس کی آواز آ رہی ہوتی. جناب یعقوب نے کہا کہ پہلی چیز، جناب یعقوب کیوں صبر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جناب یعقوب یہ جانتے تھے، ان کو جو پیغام مل چکا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور یوسف زندہ رہے گا، خود جو انہوں نے تعویل احادیث بتائی تھی، کہا تھا کہ تم نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعویل یہ ہوگی کہ خدا تمہیں اجتوا کرے گا، تمہیں چنا ہے، تمہیں تعویل الاحادیث سکھائے گا، تمہیں ایک مقام عطا کرے گا، جانتے ہیں کہ کام ہونے والا ہے. لہذا پہلی چیز صبر اس لیے ہو رہی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ زندہ ہے. دوسرا، انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر میں یہاں صبر نہ کروں، میں اپنے بچوں کو اب تھوڑا سا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش کروں، ان کو تھوڑا سا مزید غصے میں لے کر آؤں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ابھی انہوں نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا ہوگا نامعلوم جانے کے بعد دوبارہ کیا کریں گے، ممکن ہے یوسف کے قتل کا منصوبہ عملی ہو جائے. تیسری چیز، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اگر میں کہوں گا میں صبر کرتا ہوں، یہ اہم نقطہ ہے، تو اس صبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اس راستے میں میں صابر ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں. میں اگر جزا و فضا کروں، اپنے بچوں کے اوپر غصے کا اظہار کرنا شروع کر دوں، میں ان کو جو ہے وہ گھر سے نکال دوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب مجھے صابر پائیں گے، شاید کسی دن انہیں احساس ہو کہ ہم نے غلطی کی، اور جس دن انہیں احساس ہو غلطی کرنے کا، اس دن یہ جب آئیں گے تو ان کی توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ انسان نادم ہو کر خدا کی بارگاہ میں آ جائے. لہٰذا یہ جواب آغا محسن قراتی نے دیا کہ اس وجہ سے انہوں نے صبر کیا. وقت ہمارا ختم ہوا، میں چاہتا تھا دو آیتیں اور بیان کروں لیکن اس وقت وقت زیادہ ہو چکا ہے، آلریڈی تقریباً 11 بج گئے. خوب، یہ عزیزوں آیات ہیں کہ جس میں تھوڑا سا بیان ہوا کہ صبر انسان کو کرنا چاہیے. فصبر جمیل، وہ صبر کے جس کے اندر شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو. اہل بیت علیہ السلام کی منزلت اس سے آگے کی منزل ہے. امام علی علیہ السلام نے اسی مہینے میں، جب ان کی شہادت ہے، رسول اللہ بیان کرتے تھے، ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، مجھے راہ خدا میں شہادت ملے گی؟ رسول اللہ نے کہا، اے علی، تمہیں شہادت ملے گی. امام علی علیہ السلام سے رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، تمہیں اسی ماہ رمضان میں شہادت ملے گی؟ اے علی، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جس وقت تمہیں شہادت ملے گی، جس وقت تمہاری داڑھی تمہارے خون سے سیراب ہوگی یا خضاب ہوگی؟ تمہارے صبر کی کیا منزل ہوگی؟ ظاہر ہے جو روایات میں ہے امام علی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ صبر کا نہیں یہ شکر کا مقام ہے، یہ شکر کی منزل ہے، یہ شکر ہوگا کہ میں راہ خدا میں شکر کروں کہ خداوند عالم نے مجھے اس منصب پر پہنچایا کہ میں شہید ہو جاؤں اس کے راہ میں۔ اور یہ رسول اللہ کی اس بات کو امام علی نے کس طرح پورا کیا کہ جب آپ کے سر پر ضربت لگی ہے تو امام علی علیہ السلام نے نہیں کہا ان اللہ مع الصابرین، امام علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مقام شکر ہے، جس باپ کا یہ مقام ہو اس کی بیٹی بھی یہ جملہ کہہ سکتی ہے کہ جب اس سے ابن زیاد سے پوچھا جناب زینب سے کہ تم نے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم نے دیکھا، یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا حسین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دیکھو تمہارے بچے کربلا میں بچے نہیں، دیکھو تمہارے سر پہ رضا نہیں بچی، یعنی جناب زینب کے دردوں کو ظاہراً چھیڑنا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ زینب کے دل کو مزید دکھی کرے۔ جناب زینب کو جب جملہ کہتا ہے تم نے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اپنے اوپر سے الزام ہٹا کے خدا پہ ڈالنا چاہتا ہے، جناب زینب نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، تو پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے خوبصورتی دیکھی ہے، جو کچھ میں کربلا کے اندر دیکھ کر آئی ہوں وہ خوبصورت تھا، جو اب تک ہو رہا ہے وہ خوبصورت ہو رہا ہے۔ کوئی جناب زینب سے پوچھے کہ اے بی بی یہ کیسی خوبصورتی ہے، جناب زینب کہیں گی میں اسی باپ کی بیٹی ہوں جس نے ضربت کے وقت کہا تھا فزت ورب الکعبہ، یہ میرے باپ کا پیغام ہے کہ شہادت خدا کی راہ میں، خدا امتحان لیتا اس سے ہی ہے کہ جو خدا کو محبوب ہوا کرتا ہے، خدا خون میں اسی کو آغشتہ کرتا ہے کہ جس کے خون کی خدا کی بارگاہ میں کوئی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ یہ ہمارا افتخار ہے کہ خدا وند عالم نے جو امتحان انبیاء سے نہیں لیا، نبی کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اور جب نبی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لائے تو خدا نے اس کا ایک فدیہ قرار دے دیا، مگر یہ حسین کی منزل تھی کہ حسین کی آنکھوں کے سامنے حسین کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ رہا، یہ حسین کا مقام تھا کہ حسین اپنے ہاتھوں پہ اپنے بچے کو لے کر چلے تھے، یہ حسین کی منزل ہے، کیونکہ خدا وند عالم اس طرح سے چاہتا ہے۔ حسین نے اپنے ہی خون سے غسل کیا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو غسل نہیں ملا، ہمارا سلام اس پر جس کو غسل نہیں دیا گیا، یقیناً یہ جملہ صحیح ہے، مگر دعائے زیارت ناحیہ پڑھتے ہوئے ایک دفعہ میں متوجہ ہوا کہ شاید ہمیں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ امام زمانہ نے بیان کیا ہے کہ امام حسین کو غسل ملا، مگر کیسا غسل؟ امام زمانہ کہتے ہیں السلام علیک یا مغسل بالدم الجراح، اے وہ شخصیت آپ پر سلام ہو جو اپنے زخموں سے بہنے والے خون سے جس نے غسل کیا ہو۔